مواضع الفصل يجب الفصل في خمسة مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. گزشتہ سبق میں فصل اور وصل کا باب ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ باب نہایت اہم باب ہے بلاغت کا، حتیٰ کہ بعض علماء نے کیا لکھا کہ علم بلاغت کا سیکھنا یہ منحصر ہے فصل اور وصل پر، جس نے فصل اور وصل کو سیکھ لیا اس کو بلاغت کا پتہ چل گیا، جس نے اس باب کو نہیں جانا اس نے بلاغت کو نہیں جانا. تو یہ اتنا اہم باب ہے بھائی، اتنا اہم. اور یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ وصل کا معنی ہے عطف کرنا اور فصل کا معنی ہے جدا کرنا، یعنی عطف نہ کرنا. اور یہاں پر صرف جملے کا جو جملے پر عطف کیا جائے گا یا عطف نہیں کیا جائے گا اس بارے میں یہ بحث کریں گے بھائی. اور یہ تفصیل گزری تھی گزشتہ سبق کے اندر کہ ایک ہے عطف واو کے ساتھ، ایک ہے عطف دوسرے حروف کے ساتھ. دوسرے حروف کے ساتھ جو عطف ہے چونکہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، لہذا اس سے وہ یہاں بحث نہیں کریں گے، کیونکہ باقی جو حروف ہیں مثلا فا ثم حتی وغیرہ وہ ترتیب کا فائدہ بھی دیتے ہیں، تو لہذا شرکت کے ساتھ ساتھ ترتیب کا بھی فائدہ دیں گے، جبکہ واو صرف شرکت کا فائدہ دیتا ہے. تو اس کے اندر اشتباہ ہے. اور پھر بالخصوص جو ہے کہ جہاں ایک جملے کا محل اعراب بھی نہ ہو اور کوئی خاص حکم بھی نہ ہو، تو پھر اس بات کا پتہ چلانا کہ واو کو لایا جائے یا واو کو نہ لایا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بڑا مشکل کام. اور تفصیل میں نے بتلائی تھی آپ کو کہ دو جملوں میں سے پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں ہوگا. اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب ہے، یعنی پہلا جملہ خبر بن رہا ہے یا پہلا جملہ جو ہے حال بن رہا ہے یا پہلا جملہ صفت وغیرہ بن رہا ہے، اور دوسرے جملے کو بھی آپ اس حکم میں شریک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو واو کے ساتھ عطف کریں گے. اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے اور واو نہیں لائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور یہ بات تو یاد رکھنا ہمیشہ کہ واو کے ساتھ جب عطف کریں گے، جب بھی کرنا ہے، دونوں جملوں میں پوری مناسبت ہونی چاہیے. یعنی پہلا جملہ اگر کیا ہو، پہلا جملہ اگر خبریہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے، خبریہ. اور اگر پہلا جملہ انشائیہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے، انشائیہ ہونا چاہیے بھائی، دوسرا جملہ بھی انشائیہ ہونا چاہیے. تو پہلا جملہ اگر انشائیہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے، انشائیہ. اور اگر پہلا جملہ خبریہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے، خبریہ ہونا چاہیے. اور نیز جب واو کے ساتھ عطف کر رہے ہیں تو صرف دونوں کا خبریہ یا دونوں کا صرف انشائیہ ہونا کافی نہیں، بلکہ دونوں جملوں کے مسند جو ہیں ان میں بھی مناسبت ہونی چاہیے، اور دونوں جملوں کے جو مسند علیہ ہیں ان میں بھی کیا ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے بھائی، مناسبت. ہاں اگر دونوں جملے خبریہ ہیں یا دونوں جملے انشائیہ ہیں اور آپ واو کے علاوہ فا ثم وغیرہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے مزید مناسبت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ فا ثم وغیرہ کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے معنی کا فائدہ دیں گے. جبکہ واو تو صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، اشتراک کا فائدہ دیتا ہے. تو واو کے لیے پھر پوری مناسبت ہونی چاہیے، یعنی دونوں کے مسند میں بھی اور دونوں کے مسند علیہ میں بھی. جی تو بیان میں یہ کر رہا تھا کہ اگر پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہو اور دوسرے جملے کو آپ اس حکم میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر وصل کریں گے، اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے، اور اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب نہیں مگر اس کا کوئی خاص حکم ہے تو پھر آپ دوسرے جملے کو اس خاص حکم میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے، اگر شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے، یعنی واو درمیان میں نہیں لائیں گے۔ اور پہلے جملے کا مثلا کوئی خاص حکم ہے، میں نے مثال ذکر کی تھی کہ مثلا پہلا جملہ وہ موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے، اب صلہ جو ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، اور دوسرا ایک اور جملہ بھی اب آ رہا ہے، تو پہلے جملے کا خاص حکم کیا ہے؟ اس کا محل اعراب تو نہیں لیکن ایک خاص حکم ہے اس کا، اور وہ کیا؟ کہ وہ صلہ بن رہا ہے۔ تو اس حکم کے اندر آپ دوسرے کو شریک کرنا چاہتے ہیں دوسرے جملے کو یا شریک نہیں کرنا؟ اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے، یعنی واو کے ساتھ عطف کریں گے، اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے، یعنی واو درمیان میں نہیں لائیں گے۔ یہ تو مثلا ایک مثال تھی جس میں کیا تھا، پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم تھا، یا اسی طرح مثلا پہلے جملہ جو ہے وہ جزا ہے، پہلا جملہ کیا ہے؟ جزا ہے، اور جزا کے ساتھ شرط ذکر ہوتی ہے ہمیشہ، تو گویا پہلا جملہ مقید ہوا کس چیز کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ۔ تو اب یہ اب دیکھیے جزا ہے مثلا اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں لیکن ایک خاص حکم ہے اس کا، کیا حکم ہے جزا کا؟ کہ وہ مقید ہے شرط کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ مقید ہے، تو یہ اس کا خاص حکم ہے۔ اب دوسرے جملے کو بھی اب اس حکم کے اندر آپ اس کے ساتھ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے اور واو درمیان میں لائیں گے، اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے اور درمیان میں واو نہیں لائیں گے۔ جب آپ واو لائیں گے، پہلا جملہ ہے جزا تو دوسرا بھی کیا بن جائے گا؟ جزا بن جائے گا، اور وہ قید اس سے بھی متعلق ہو جائے گی، اور اگر آپ عطف نہیں کریں گے تو دوسرا جملہ تو پھر جزا نہیں بنے گا، پھر اس صورت میں وہ مقید بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دوسری صورت تھی کہ اگر پہلے جملے کا کوئی خاص حکم ہے آپ اس کے ساتھ دوسرے جملے کو شریک کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے، اگر کرنا چاہیں گے تو عطف کریں گے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے جملے کا کوئی محل اعراب بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص حکم بھی نہیں ہے، یہ ہے محل اشتباع بھائی۔ یہاں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ دوسرے جملے کا پہلے کے ساتھ وصل کیا جائے یا فصل کیا جائے بھائی۔ اور میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ اس صورت میں بھائی دو جملوں کے اندر پانچ قسم کا تعلق ہو سکتا ہے۔ کتنی قسم کا؟ پانچ قسم کا، یعنی دوسرے جملے کا پہلے جملے کے ساتھ وہ پانچ قسم کا تعلق جو ہے ان میں سے کوئی ایک چیز وہاں ضرور ہوگی، یا تو دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوگا، یا دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا، یا دونوں جملوں میں شبہ کمال اتصال ہوگا، یا دونوں جملوں کے درمیان شبہ کمال انقطاع ہوگا، یا دونوں جملوں کے اندر نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انقطاع ہے بلکہ ان کا بین بین ہے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ توسط بین الکمالین، دونوں کمالین یعنی کمال اتصال اور کمال انقطاع جو ہے ان کا توسط، ان کا بیچوں بیچ بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو جملوں میں کتنی قسم کے تعلق ہو سکتے ہیں؟ پانچ، کمال اتصال اور کمال انقطاع اور شبہ کمال اتصال اور شبہ کمال انقطاع اور توسط بین الکم، توسط بین الکمال ہیں، تو یہ پانچ جگہیں۔ پھر ان پانچ میں سے جو پہلے چار ہیں یہ فصل کا مقام ہے، اور جو توسط والا مقام ہے یہ وصل والا مقام ہے، کیونکہ وہ کچھ مناسبت چاہتا ہے تو کچھ مغایرت چاہتا ہے بھائی، کچھ مناسبت اور کچھ مغایرت. تو جہاں دو جملوں میں کمال اتصال ہو یعنی مناسبت ہی مناسبت ہے تو پھر واو نہیں لائیں گے, کیونکہ واو تو مناسبت کے ساتھ ساتھ کچھ مغایرت بھی چاہتا ہے, کچھ مغایرت بھی چاہتا ہے. تو جہاں کمال اتصال ہو وہ فصل کا مقام ہے. تو جب کمال اتصال فصل کا مقام ہے تو شبہ کمال اتصال یعنی جو اس کمال اتصال کے مثل ہے اس جیسا ہے وہ بھی کون سا مقام ہوگا؟ فصل کا مقام ہوگا. کون سا مقام ہوگا؟ فصل کا مقام ہوگا. اور اگر دو جملوں میں کمال انقطاع ہے یعنی کوئی ان میں معلوم ہوا مناسبت ہے ہی نہیں, صرف مغایرت ہی مغایرت ہے, تو بھی یہ فصل کا مقام ہے, کیونکہ واو جو ہے وہ کچھ مغایرت چاہتا ہے تو کچھ مناسبت چاہتا ہے, اور دو جملوں میں کمال انقطاع ہے یعنی مغایرت ہی مغایرت ہے, مناسبت کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر واو نہیں لائیں گے, کیونکہ واو تو کچھ مناسبت بھی چاہ. تو جب کمال انقطاع میں فصل کریں گے تو جو اس جیسا ہوگا وہاں بھی کیا کریں گے؟ فصل. یعنی شبہ کمال انقطاع میں بھی کیا کریں گے؟ فصل. اور جہاں توسط بین الکمالین ہو یعنی کچھ مغایرت ہے تو کچھ مناسبت ہے, یعنی کچھ انقطاع ہے تو کچھ اتصال ہے, تو یہ مقام ہے واو کا, کیونکہ کچھ مغایرت ہے اور کچھ مناسب, تو یہ وصل کا مقام ہے. کون سا؟ وصل. تو یہ پانچ جگہیں ہوئی بھائی, چار جگہیں فصل والی, ایک جگہ وصل والی. پھر اس میں میں نے بتلایا تھا جہاں کمال انقطاع ہے وہاں پھر بعض وقت دو جملے آتے ہیں, ان میں ہے تو کمال انقطاع بالکل مغایرت ہے کوئی مناسبت نہیں, تو یہ مقام تو ہے فصل کا, لیکن اگر ہم فصل کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے, جو ہم کہنا نہیں چاہتے مخالف وہ بات سمجھے گا, ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ سننے والا کچھ اور سمجھ, تو یہ لہذا اس موقع پر یہ مقام تو فصل کا تھا لیکن اب فصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ وصل کریں گے یعنی واو لے آئیں گے. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کمال انقطاع دو قسم کا ہو گیا, ایک کمال انقطاع مع ایہام اور ایک کمال انقطاع بغیر ایہام. مع ایہام جس میں خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے, بغیر ایہام جس میں خلاف مقصود کا کوئی وہم نہیں پڑتا. تو جہاں کوئی وہم نہیں پڑتا یعنی کمال انقطاع بغیر ایہام ہو تو یہاں تو فصل ہی کریں گے, لیکن کمال انقطاع مع ایہام ہو تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. تو وصل کریں, تو وصل کی دو جگہیں بن گئیں, ایک توسط بین الکمالین اور ایک کمال انقطاع مع ایہام. پھر توسط بین الکمالین جو ہے وہ پھر دو قسم پر ہے, توسط دو جملوں میں توسط بین الکمالین ہے تو مقام تو ہے وصل کا, واو لانا چاہیے, لیکن اگر آپ واو لاتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے, تو لہذا اس موقع پر پھر وصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فصل کر دیں گے. بھائی کیا کریں گے؟ فصل, اور واو نہیں لائیں گے. تو گویا توسط بین الکمالین بھی دو قسم کا ہوا, ایک توسط بین الکمالین بغیر ایہام اور ایک توسط بین الکمالین مع ایہام. تو جو توسط بین الکمالین بغیر ایہام ہے وہ ہے بغیر ایہام وہ ہے وصل والا مقام, اور جو توسط بین الکمالین مع ایہام ہے وہ کون سا مقام ہے؟ فصل والا. فصل. تو گویا کل سات جگہیں ہو گئیں, دو جگہیں وصل والی اور پانچ جگہیں فصل والی. دو جگہیں وصل والی وہ گزشتہ سبق میں گزری تھیں, ایک کیا تھا؟ ایک توسط بین الکمالین بغیر ایہام, اسی لیے انہوں نے کہا تھا ولم یکم مانع من العطف, عطف سے کوئی چیز مانع نہ ہو یعنی خلاف مقصود کا وہم وہاں پر نہ پڑتا ہو. تو توسط بین الکمالین بغیر ایہام کی صورت میں وصل کرتے ہیں, اور دوسری صورت ذکر ہوئی کمال انقطاع مع ایہام, اس کے اندر بھی کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. اور باقی پانچ صورتوں میں کیا کریں گے؟ فصل. تو وہ اب فصل کی جگہیں آج ہم پڑھیں گے. بھائی دیکھیے, بھائی کہتے ہیں مواضع الفصل, فصل کی جگہیں، یجب الفصل فی خمسہ مواضع، فصل کرنا واجب ہے پانچ جگہوں میں، پانچ جگہوں میں کیا واجب ہے؟ فصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. الاول پہلا مقام، ان یکون بین الجملتین اتحاد تام، وہ یہ کہ دو جملوں کے درمیان اتحاد تام ہو، کامل اتحاد ہو، کیا ہو؟
کامل
اتحاد ہو. اور میں نے اس کا نام کیا بتلایا تھا؟ کمال اتصال. کیا نام ہے؟ کمال اتصال. یہ خود بھی آگے چل کر بتائیں گے کہ اس کو کمال اتصال کہتے ہیں. تو کمال اتصال میں کیا ہوتا ہے؟ دو جملوں میں پورا اتحاد ہوتا ہے. تو یہ کہ یکون بین الجملتین اتحاد تام، پہلا مقام فصل کا وہ یہ کہ دو جملوں کے درمیان پورا اتحاد ہو. اتحاد تام کا کیا معنی؟ پورا اتحاد، کامل اتحاد. بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، بائی صورت کے دوسرا جملہ جو ہے وہ بدل ہو پہلے جملہ سے. بأن تكون، توجہ سے سننا بھائی، بأن تكون یہ با تصویریہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ با تصویریہ، جس کے لیے کسی چیز کی صورت بیان کی جاتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ پہلا مقام کیا ہے کہ دو جملوں کے درمیان کیا ہو؟ پورا اتحاد ہو، کامل اتحاد ہو. آگے بتلا رہے ہیں اس کی صورت، بتلا رہے ہیں بئی صورت کے دوسرا پہلے جملے سے بدل ہو. دوسرا جملہ کیا ہو بھائی؟ کئی صورتیں بتائیں گے. بی ان تک، توجہ رکھنا عبارت پر، بی ان تکون الثانیہ بدلا من الاولى، بئی صورت کے دوسرا جملہ بدل ہو کس سے؟ پہلے جملے سے. آگے ایک سطر بعد آ رہا ہے، او بی ان تکون بیانن لہا، یا بئی صورت کے دوسرا جملہ پہلے کے لیے کیا ہو؟ بیان ہو. پھر ایک سطر بعد آ رہا ہے، او بی ان تکون مؤکدتن لہا، یا بئی صورت کے دوسرا جملہ پہلے کے لیے مؤکد ہو، یعنی تاکید ہو. کیا ہو؟ تو کئی قسم یہ اتحاد، یہ سب اتحاد تام کی صورتیں ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں پہلی صورت یہ کہ دو جملوں کے درمیان پورا اتحاد ہو. بھی ان تکون الثانیہ تو بدلا من الاولى، بئی صورت کے دوسرا جملہ جو ہے وہ بدل ہو پہلے جملہ سے، یعنی بدل کے درجہ میں ہو. اور آپ جانتے ہیں بدل اور مبدل منہو کے اندر پورا اتحاد ہوتا ہے، اسی لیے درمیان میں حرف عطف نہیں لاتے. جانی زید اخوک، جانی زید میرے پاس زید آپ کا بھائی آیا. اب دیکھیے یہ اخو کا، یہ زید سے کیا ہے؟ بدل واقع ہو رہا ہے، اور اسی لیے درمیان میں کوئی حرف وغیرہ ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں اتحاد ہوتا ہے. اور عطف تو مغایرت بتلاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں، حالانکہ یہ غیر تو نہیں. تو لہذا جب دو جملوں میں سے پہلا جملہ مبدل منہو کے درجے میں ہو اور دوسرا بدل کے درجے میں ہو، تو پھر دونوں جملوں میں اتحاد ہے، اتحاد تام ہے، یا یوں کہیں کمال اتصال ہے. تو پھر واو نہیں لائیں گے، کیونکہ واو تو کس پر دلالت کرتا ہے؟ مغایرت پر. حالانکہ یہاں تو مغایرت نہیں ہے بلکہ اتحاد تام ہے، مناسبت ہی مناسبت ہے. نحو مثال کے طور پر، امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، کہ ڈرو تم اس ذات سے، تم لوگ ڈرو اس ذات سے جس نے امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون، اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو. وہ اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون، ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، جن کو تم جانتے ہو. اب جتنی نعمتیں انسان جانتا ہے وہ سب اس میں آ گئیں، سمجھ میں آئے؟ سب اس میں آ، دیکھنے کی نعمت بھی، سونگھنے کی نعمت بھی، چکھنے کی نعمت بھی، کھانے کی نعمت بھی، صحت کی نعمت بھی، گھر کی نعمت بھی، ساتھیوں کی نعمت بھی، اسی طرح بیوی کی نعمت بھی، اور اولاد کی نعمت بھی، باغات کی نعمت بھی، اسی طرح کاروبار کی نعمت بھی، مال و دولت کی نعمت بھی، ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئیں. جن کو انسان جانتا ہے. امدکم بما تعلمون, اللہ نے تمہاری اس ذات جس نے تمہاری مدد کی, بما تعلمون ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو. اور دیکھیے اس میں ہود علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر ان لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں وہ سب نعمتیں دی ہیں جن کو تم جانتے ہو. تو یہاں اجمالاً جتنی نعمتیں جو وہ جانتے تھے سب آ گئیں, لیکن ان کے علم کے حوالے ہو گئیں جن کو تم جانتے ہو. نعمتوں کا ذکر نہیں آیا بلکہ صرف کیا کہا گیا, جن نعمتوں کو تم جانتے. تو اجمالاً ساری نعمتیں آ گئیں اس کے اندر جن کو وہ جانتے تھے. لیکن یہ مقام تفصیل کا تقاضا کرتا تھا کہ کچھ ان نعمتوں کو بیان کیا جائے, کچھ ان نعمتوں کو کیا کیا جائے, ان کو متنبہ کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پر تاکہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور توحید کی طرف آ جائیں اور غلط راستوں کو چھوڑ دیں, گمراہی کو چھوڑ دیں. تو یہ مقام کیا تقاضا کرتا ہے کہ اجمالی بات نہ کی جائے بلکہ کیا کیا جائے, تفصیلی کلام کیا جائے. چنانچہ اسی لیے آگے فوراً انہوں نے کیا کیا, اس کی کچھ نعمتوں کی جو بڑی بڑی نعمتیں تھیں ان کی تفصیل بیان فرمائی. اور آگے کیا فرماتے ہیں, امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون, اللہ نے تمہاری مدد کی مویشیوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ. وہی سورت سمجھ میں آگے. تو یہاں دیکھیے دو جملے ہیں, امدکم بما تعلمون یہ پہلا جملہ, اور امدکم بانعام وبنین یہ کیا ہے دوسرا جملہ. اور یہ دوسرا جملہ اسی پہلے جملے کے اجمال کی تفصیل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اجمال کی تفصیل کر رہا ہے. اور نیز دیکھیے بھائی دوسرے جملے کو بدل قرار دیا, اور یاد رکھیے یہ بدل البعض کے درجے میں ہے. کس درجے میں ہے؟ بدل. بھائی جب کہا ہود علیہ السلام نے امدکم بما تعلمون, اللہ نے تمہاری مدد کی ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو, آگے چار پانچ نعمتیں گنوا دیں, تو یہ چار پانچ وہ ساری ہیں جن کو وہ جانتے ہیں یا ان میں سے بعض ہیں؟ یہ ان میں سے بعض ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بدل البعض ہے بھائی, بدل البعض. تو پہلا جملہ ہوا مبدل منہ کے درجے میں, اور دوسرا جملہ کس کے درجے میں؟ بدل کے درجے میں. اور مبدل منہ اور بدل میں کامل اتحاد ہوتا ہے, اسی لیے درمیان میں واو کو ذکر نہیں کیا گیا. وَأَمَدَّكُمْ نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. سورت سمجھ میں آ گئی. تو پہلے جملے میں کیا تھا؟ اجمال. دوسرے میں اسی میں کی کچھ تفصیل آ گئی. تو ہے دونوں جملوں میں اتحاد, جو بات پہلے میں کی جا رہی ہے وہی بات دوسرے جملے میں بھی کی جا رہی ہے. ہاں پہلے جملے میں وہی بات اجمالاً ہے, دوسرے میں کیا ہے؟ تفصیلاً ہے بھائی. تو یہاں اتحاد تام ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. او بان تکون بیانا لہا, یا اتحاد تام بعین صورت ہوگا کہ دوسرا جملہ بیانا لہا, کہ دوسرا جملہ پہلے کے لیے کیا ہوگا؟ بیان ہوگا. نحو مثال کے طور پر, فوسوس الیہ الشیطان, تو وسوسہ ڈالا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو, قال اور کہا, یا آدم اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر؟ کس پر؟ ہمیشگی کے, ہمیشہ رہنے والے کے, یعنی جو وہ درخت کے جس جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ رہے گا بھائی, ہمیشگی کا درخت. سورت مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فوسوس الیہ الشیطان, تو شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو. بھئی یاد رکھیے وسوسے کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ورغلانا. وسوسے کا کیا معنی؟ کسی کو ورغلانا, غلط چیز پر ابھارنا, تیار کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتا ہے وسوسہ. تو شیطان بھی آدم علیہ السلام کے پاس آیا, اور جس درخت کے اور پھل کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے لیے کھانے کے لیے ان کو تیار کرنے لگا اور بقسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے. وہ دے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئے. تو اب اس جملے میں آیا فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے ان کو ورغلایا, شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. بھئی کیا وسوسہ ڈالا؟ اس میں خفا تھا. اگلے جملے نے اس کی تفصیل کر دی, اس کو وضاحت کر دی کہ یہ وسوسہ ڈالا. قال کہنے لگا یا آدم اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشہ رہنے کے درخت پر؟ بھئی ہمیشہ رہنے کے درخت پر. تو یہ اگلا جملہ اسی کو بیان کر رہا ہے, اسی وسوسے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالا. تو یہاں پر بھی دیکھیے دونوں جملوں میں اتحاد تام ہے. جو بات پہلے میں کہی گئی وہی بات دوسرے میں بھی ہے, البتہ پہلے کے اندر کچھ خفا تھا, دوسرے میں کیا آ گئی؟ اس کی وضاحت آ گئی. تو یہ دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان کے درجے میں ہے. کس درجے میں ہے؟ بیان کے درجے میں. تو پہلا جملہ ہوا مبین اور دوسرا کیا ہوا اس کے لیے؟ بیان. اور مبین اور بیان کے درمیان کامل اتحاد ہوتا ہے. تو لہذا یہاں فصل کیا جائے گا. واو نہیں لائیں گے. فصل کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر واو لائیں گے تو واو تو مناسبت کے ساتھ ساتھ کچھ مغایرت پر بھی دلالت کرتا ہے, اور یہاں تو مغایرت ہے ہی نہیں. جو بات پہلے جملے میں ہے وہی بات دوسرے جملے میں. ہاں صرف پہلے جملے میں کچھ خفا ہے, دوسرے میں کیا ہے؟ کچھ تفصیل ہے, اس کی بیان ہے, اس کا اس کی وضاحت ہے. تو یہاں پر پہلا جملہ کیا ہے؟ فوسوس الیہ الشیطان, یہ ہے پہلا جملہ. قال یا آدم, یہ آگے آخر تک یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ. تو قال سے پہلے دیکھو واو نہیں لایا گیا, و قال نہیں کہا گیا, کیونکہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ بیان ہے پہلے جملے کے لیے. بات سب کو سمجھ میں آگے. او بی ان تکون مؤکدتن لہا, یا بئی صورت کہ دوسرا جملہ مؤکد ہو, تاکید پیدا کرنے والا ہو پہلے جملے میں. تو پہلا جملہ مؤکد, دوسرا کیا ہوا؟ تاکید. نحو مثال کے طور پر فمہل الکافرین امہلہم رویدا, فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو یہاں دو جملے آئے, مہل الکافرین فمہل الکافرین, ایک یہ جملہ, امہلہم رویدا یہ دوسرا جملہ ہے. اور درمیان میں واو کو ذکر نہیں کیا گیا. امہلہم سے پہلے واو ہے, واو کو ذکر نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید ہے. جاءنی زیدن زیدن, یہ زید ثانی جو آیا, جاءنی زیدن زیدن, یہ زید ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے لفظ کے لیے تاکید کہتے ہیں. کیوں؟ اس کیونکہ اس کا کوئی اور الگ معنی نہیں, وہی معنی جو زید کا تھا اسی معنی کو دوسرا لفظ زید بھی کیا کر رہا ہے؟ پکا کر رہا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید. تو تاکید میں موقت اور تاکید کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. موقت جو معنی ادا کرتا ہے, تاکید اسی معنی کو آ کر پختہ کر دیتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی فمہل الکافرین کہ آپ ان کفار کو مہلت دے دیجئے, امہلہم رویدا ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. تو پہلے میں بھی کیا کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. دوسرے میں بھی یہی ہے, امہلہم ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. بھائی تو پہلے میں بھی ان کو مہلت دے دیجئے, دوسرے جملے میں بھی کیا ہے؟ آپ ان کو مہلت دے دیجئے. بھائی مہلت دے دیجئے. تو لہذا دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید ہوا, اسی معنی کو ادا کر رہا ہے, کوئی نیا معنی نہیں. اور دوسرا لفظ اسی معنی کو ادا کرے اسے کیا کہتے تھے؟ تاکید. تو یہ جملہ بھی کس درجے میں ہوا؟ تاکید کے درجے میں ہوا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. تو اسی لیے یہاں امہلہم رویدا کہا گیا, اس سے پہلے واو نہیں ذکر کیا گیا. بھائی آگے آ رہا ہے وَيُقَالُ فِي هَذَا الْمَوْزِعِ، اور کہا جاتا ہے اس مقام کے اندر کہ اِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ کَمَالَ الْاِتِّصَالِ، کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے، جب دوسرا جملہ پہلے کے لیے بدل ہو یا بدل کے درجے میں، یعنی یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمال اتصال. اور جو کمال اتصال ہو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ فصل کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر واو لائیں گے، واو تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کچھ اتصال پر تو کچھ مغایرت پر، اور یہاں تو مغایرت ہے ہی نہیں، اتحاد ہی اتحاد ہے. تو لہذا اس مقام پر وصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فصل کریں گے. اور قرآن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان سب جگہوں میں کیا کیا گیا ہے؟ فصل کیا گیا ہے. تو دیکھو اس اتحاد تام کی کتنی صورتیں بیان ہوئیں؟ تین صورتیں. بھی ان تکون الثانیۃ بدلا من الاولی، دوسری صورت بھی ان تکون بیانا لہا، اور تیسرا بھی ان تکون مؤکدتا لہا. بھائی یہ تھا پہلا مقام. یہ ساری تفصیل کس کی چل رہی تھی؟ جب دو جملوں میں کمال اتصال ہو، یہ پہلا مقام تھا. اب دوسرا مقام آ رہا ہے الثانی ان یکون بین الجملتین تباین تام. دوسرا مقام یہ کہ دو جملوں کے درمیان تباین تام ہو، پوری مخالفت ہو. کیا ہو؟ پوری مخالفت، پوری مکمل یعنی کامل مخالفت، کامل مغایرت ہو. بھائی کامل مغایرت ہو. آگے اس کی صورت بتلا رہے ہیں کامل مغایرت کی کیا صورت ہے. کہتے ہیں بھی ان یختلفا خبرا و انشان، با این صورت کہ دونوں جملے مختلف ہیں خبرا و انشان، خبر اور انشا ہونے کے اعتبار سے. یعنی پہلا خبریہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ انشائیہ. یا پہلا انشائیہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ خبریہ. کا قولی ہی، جیسے شاعر کا قول ہے وقال رائدهم ارس نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. وقال رائدهم، اور کہا ان کے رائد، یاد رکھیے رائد وہ شخص ہے جو قافلے سے، جس کو آگے بھیجا جاتا ہے قافلے یا لشکر سے آگے بھیجتے ہیں، اور وہ آگے جا کر کوئی مناسب جگہ دیکھتا ہے جہاں پھر قافلہ پڑاؤ ڈال سکے یا وہ لشکر کیا کرے؟ پڑاؤ ڈال سکے. وجہ اس کی یہ کہ وہ جا کر پہلے ہی دیکھے گا کہ کس مقام پر سبزہ وغیرہ ہے، کس مقام پر پانی وغیرہ ہے، کون سی جگہ رہنے کے لیے مناسب ہے. کیونکہ پورا قافلہ آ رہا ہے، ایک دو آدمی تو ہیں نہیں، تو اس قافلے کے لیے سب کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوگی، ان سب کے جانوروں کے لیے چارے وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا جو آدمی، وہ شخص جس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے اور قافلے وغیرہ کے لیے وہ مناسب جگہ کو دیکھتا ہے، اس کو رائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رائدن بھائی، رائد. لیکن یہاں جو رائد آیا اس سے مراد یہ وہ شخص نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے قوم کا بہادر آدمی ہے. کیونکہ بہادر آدمی بھی جو ہوتا ہے قوم کا، وہ قوم کے معاملات میں آگے آگے ہوتا ہے بھائی، جنگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی بات ہو اس میں وہ آگے ہے. تو یہاں رائد سے مراد وہ بہادر آدمی ہے، قوم کا بہادر. وقال رائدهم، اور ان کے بہادر شخص نے کہا ارسو، ٹھہر جاؤ. ارسا یورسی کے معنی ہوتے ہیں کشتی یا جہاز وغیرہ کا لنگر ڈال دینا، یعنی سمندری جہاز یا کشتی وغیرہ اس لنگر ڈالنا، تو یعنی رک جانا کنارے پر بھائی. تو یہ ارسو، ارسو، ارسا یورسی کا کیا معنی ہوگا یہاں پھر؟ ٹھہر جاؤ، یعنی پڑاؤ ڈال لو. کیا کر لو؟ پڑاؤ ڈال لو. تو یہ امر کا صیغہ ہے. نزاولها، زاولا یزاول کا معنی ہے علاج کرنا، اور ہا ضمیر راجے ہے جنگ کو. کس کو راجے ہے؟ جنگ کو، جس کا ذکر پچھلے اشعار میں ہے. تو وقال رائدهم، اور کہا ان کے بہادر نے، یوں کہ ان کے سردار نے کہا، وقال رائدهم ان کے سردار نے کہا ارسو کے پڑاؤ ڈال لو، ٹھہر جاؤ. نزاولها، ہم اس جنگ سے، اس جنگ کا علاج کر لیتے ہیں، یعنی اس جنگ سے نبٹ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ ہاں، تو ہم اس جنگ کو نبٹا لیتے ہیں، یہ یوں کہو ہم اس جنگ کو سر انجام دے لیتے ہیں، ہم اس جنگ کو سر انجام دے لیتے ہیں. فحتف کل امرئ یجری بمقداری، فحتف ان کے اندر فا تعلیلیہ ہے، فا تعلیلیہ آپ پڑھ چکے ہوں گے نور الانوار کے اندر بھائی، کہ بعض اوقات فا کے ذریعے کسی چیز کی علت بیان کی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ علت. تو یہاں پر بھی یہ فا آگے علت بیان کر رہی ہے، تو یہاں ترجمہ کریں گے فا کا اس وجہ سے، یہ ترجمہ کریں گے کیونکہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ آگے علت بیان ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے کہ حتف ان کہتے ہیں موت کو، موت کو. کل امرئن، امرؤن آدمی شخص، اور یجری جاری ہوتی ہے، بمقداری، مقدار یاد رکھیے یہاں تقدیر کے معنی میں ہے. ایک تو مقدار وہ ہے جو آپ ناپ تول وغیرہ میں جو پیمائش وغیرہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدار. لیکن وہ مقدار یہاں نہیں مراد، بلکہ مقدار تقدیر کے معنی میں ہے، اس کا بھی وہی مادہ ہے نا، قدرن، قدرن، تو یہ تقدیر کے معنی میں ہے. فحتف کل امرئ یجری بمقداری، کیونکہ موت ہر شخص کی جاری ہوتی ہے تقدیر سے، کیونکہ ہر شخص کی موت تقدیر سے آتی ہے، یعنی اگر اللہ نے تقدیر میں موت لکھی ہوگی تو موت آئے گی، اگر اللہ نے تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جنگ وغیرہ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، انسان پھر بھی بچ جائے گا، زندہ رہے گا. معنی سمجھ میں آیا؟ تو دوبارہ دیکھیے ترجمہ، وقال رائدهم ارس نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار، اور کہا ان کے سردار نے کہ ٹھہر جاؤ، پڑاؤ ڈال لو، نزاولها، ہم اس جنگ کو نبٹا لیتے ہیں، ہم اس جنگ کو سر انجام دے لیتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی موت جو ہے وہ تقدیر سے جاری ہوتی ہے، تقدیر سے آتی ہے، اگر تقدیر میں موت ہوگی تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. تو یہ ان کے سردار نے کہا. مقام استشهاد ہے یہاں، ارسو نزاولها، ارسو پہلا جملہ، نزاولها دوسرا جملہ، اور ارسو امر ہے، اور امر کیا ہوتا ہے؟ انشاء. اور نزاولها یہ دوسرا جملہ ہے، فعل مضارع ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہوا، پہلے میں حکم ہے ٹھہر جاؤ، اور دوسرے میں ہے نزاولها، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس جنگ کو نپٹا لیتے ہیں، تو اس میں خبر دی جا رہی ہے، اس میں حکم نہیں ہے. تو یہ پہلا جملہ ہوا انشائیہ، دوسرا جملہ ہوا خبریہ، اور جملہ خبریہ اور انشائیہ دونوں بالکل الگ الگ قسمیں ہیں، تو ان میں پورا کامل انقطاع ہے، پوری مخالفت ہے، تو لہذا یہ کون سا مقام ہوگا؟ فصل کا. تو فصل ہونا چاہیے، وہ کو ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور شاعر نے بھی وہ کو ذکر نہیں کیا بھائی، حالانکہ یہ اسی قال کا مقولہ ہے، ارسو اس نے کیا کہا؟ ٹھہر جاؤ. ونزاولها، بظاہر کوئی عام آدمی ہے جس کو بلاغت کے قواعد نہیں پتا، وہ تو کیا کہے گا؟ یہ بھی قال کا، یہ بھی مقولہ، اگلا نزاولها بھی، یہ بھی کیا ہے؟ مقولہ ہے. اس کو تو یہ تو ایک ہی چیز ہے، دونوں مقولے ہیں، تو تعلق تو ان میں ہے، لیکن بلاغت میں کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھائی کتنی گہری بات، بے شک مقولہ ہے کچھ بھی ہے، لیکن پہلا جملہ کیا ہے؟ انشائیہ، دوسرا کیا ہے؟ خبری، اور خبر اور انشاء بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو ان میں کوئی مناسبت نہیں، اور واو تو کچھ نہ کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے، اور یہاں تو مخالفت ہی مخالفت ہے، تو لہذا واو نہیں لائیں. او بِأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُنَاسِبَةٌ فِي الْمَعْنَى، دوسری صورت بھائی، بئی صورت، پہلی کیا تھا؟ تباین تام، کے دو جملوں کے درمیان کامل تباین ہو، اس کی ایک صورت بیان کر دی کہ کیا دونوں جملوں میں سے آپس میں مخالف ہوں، ایک خبر ہے تو دوسرا انشاء ہے، اب دوسری صورت اسی تباین تام کی بتلا رہے ہیں. اور بھی اللہ یکون بینہما مناسبت فی المعنی، یا بئی صورت کے ان دونوں جملوں کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو، فی المعنی کس کے اندر؟ معنی کے اندر. بھائی دیکھیے، آپ کے پاس دو جملے ہیں، اور دونوں جملے خبریہ ہیں یا دونوں انشائیہ ہیں، لیکن واو کے ساتھ جب عطف کرنا ہے تو صرف خبر یا انشاء ہونا کافی نہیں دونوں جملوں میں، بلکہ مزید کیا دیکھنا پڑے گا؟ مناسبت. کیا مناسبت؟ کہ پہلے جملے کا مسند اور دوسرے جملے کا مسند ان میں بھی کیا ہو؟ مناسبت. اور پہلے جملے کے مسند الیہ اور دوسرے جملے کے مسند الیہ میں بھی کیا ہو؟ مناسبت. اگر مناسبت ان میں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ عطف کریں گے واو کے ساتھ، ورنہ عطف نہیں کریں گے. قولی کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول، علی کاتب، علی کاتب ہے، لکھنے والا ہے. الحمام طائر، کبوتر اڑنے والا ہے، یعنی کبوتر پرندہ ہے. اب دیکھیے دونوں جملے، علی کاتب یہ بھی جملہ خبریہ، الحمام طائر یہ بھی کیا ہے؟ جملہ خبریہ. لیکن واو کو ذکر نہیں کیا گیا، فصل کیا گیا. کیوں فصل کیا گیا؟ کیونکہ ان کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے. پہلے جملے کا مسند الیہ ہے علی، دوسرے جملے کا مسند الیہ ہے الحمام کبوتر، اور علی اور کبوتر اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سمجھ میں؟ تو علی پہلے جملے کا مسند الیہ اور کبوتر دوسرے جملے کا مسند الیہ. اور پہلے جملے کا مسند ہے کاتب اور دوسرے جملے کا مسند ہے طائر، تو لکھنے والا اور دوسرا ہوا اڑنے والا، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں. تو یہاں پر جب دونوں جملوں میں پوری مخالفت ہے، کوئی مناسبت نہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جب دونوں جملوں میں پوری مخالفت ہے تو کیا کیا جائے گا؟ فصل کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ وصل کرنا چاہتے ہیں، واو لانا چاہتے ہیں، تو وہ تو مخالفت کے ساتھ ساتھ کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے، اور یہاں تو کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، بلکہ صرف کیا ہے؟ مخالفت ہی مخالفت ہے، یعنی مغایرت ہی مغایرت ہے. دیکھیے یہی بات آگے بیان کریں گے. فَإِنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ كِتَابَةِ عَلِيٍّ وَطَيَرَانِ الْحَمَامِ، اس لیے کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے معنی کے اندر. کون سے معنی میں؟ بین کتابت علی، علی کی کتابت، علی کے لکھنے میں. وطیران الحمامی، طیران یا پر بھی فتحہ پڑھنا بھائی، وطیران الحمامی اور کبوتر کے اڑنے میں، اس لیے کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے کتابت علی اور کبوتر کے اڑنے کے درمیان بھائی. ویقال فی ھذا الموضع، اور کہا جاتا ہے اس مقام میں کہ ان بین الجملتین کمال الانقطاع، کہ دو جملوں کے درمیان کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. تو کمال انقطاع کی دو صورتیں ذکر کر دیں. پہلی صورت کیا؟ کہ دونوں جملے مختلف ہوں خبر اور انشاء ہونے کے اعتبار سے. اور دوسری صورت کمال انقطاع کی کیا ہے؟ کہ دونوں جملوں کے درمیان معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو. بھائی دو صورتیں ذکر کر دیں. آگے میری کتاب میں ہے کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل. جی یاد رکھیے، یہ انہوں نے کتاب کا حصہ بنا دیا، کتاب کا حصہ، حالانکہ یہ حاشیہ ہے. حاشیہ کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل والعطف هناک لدفع الایہام، یاد رکھیے یہ حاشیہ ہے. حاشیہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حاشیہ ہے، تو یہ کتاب کے اندر انہوں نے داخل کر دیا، حالانکہ یہ حاشیہ ہے. ہاں بعض کتابوں میں، ہاں دیکھیے بعض کتابوں میں، آپ کی بھی بعض کتابوں میں یہ حاشیہ ہی کی صورت میں انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ عبارت ملی ہے بھائی؟ بھائی جن کو کتاب میں نہیں ملی، اس کا مطلب ہے ان کے حاشیے میں الگ دی ہوگی. جن کی کتاب میں ہے تو یہ ہونا حاشیے میں چاہیے اس کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور یہ انہی مصنفین نے اس کا اضافہ کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ انہی مصنفین نے اس کا اضافہ کیا. ایک کتاب تیار کر دی جاتی ہے بعض اوقات، اور پھر کوئی چیز اس میں رہ جاتی ہے، تو بعض اوقات مصنف کیا کرتا ہے؟ اسی کے حاشیے پر اس کو درج کر دیتا ہے، اور اس کو منہیہ تم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منہیہ. منہیہ یہ حاشیہ، اس کو منہیہ کہتے ہیں. یہ منہ سے ہے، منہ یعنی اسی کی جانب سے ہے جس کی یہ کتاب ہے، یہ بھی اسے منہ یہ اسی کی جانب سے ہے. تو اور پھر اسی کے ساتھ یا مشدد اور تا ملا لی جاتی ہے, منہیتن کہتے ہیں. تو یہ منہیا ہے, یاد رکھیے منہیا. بھائی دکھائیے کتاب. بھائی ہاں دیکھا بھائی, یہ دیکھو یہ جو آپ کی کتاب میں یہ جو عبارت دی ہوئی ہے, کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل والعطف هناك لدفع الايهام, یہ جن کتابوں میں حاشیے میں دیا ہوا ہے اسی کے آگے منہ دیکھو دیا ہوا ہے, یہ منہ اسی مصنف کی طرف سے ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہیا کہتے ہیں, منہیا. تو اس مقام تو یہاں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے. آگے حاشی میں کیا تھا؟ کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل, جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ جو دوسری جگہ تھی وصل کے اندر. بھائی وصل کے اندر دوسری جگہ کیا آئی تھی؟ پیچھے ذرا نکالیں بھائی, دوسری جگہ. پہلی جگہ وصل میں پہلی جگہ ذرا دیکھیں, توسط بین الکمالین بغیر ایہام, توسط بین الکمالین. اور دوسری جگہ کیا تھی؟ لا و شفاہ اللہ, لا و لا تھا جملہ خبریہ اور شفاہ اللہ جملہ انشائیہ, اور دونوں میں کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. لیکن فصل کریں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے کہ شاید بدعا دی جا رہی ہے, تو فصل نہیں کیا گیا بلکہ واو کو لایا گیا. تو اس کو کیا کہتے تھے؟ کمال انقطاع مع ایہام. کیا مع؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی دوبارہ یہ اس سبق پر بھائی کہ یہ جو اوپر ہم نے دو جگہیں ذکر کر دیں اس قسم کے مقام پر کہتے ہیں ان بین الجملتین کمال الانقطاع, کہ دو جملوں کے اندر کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل, جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ جو دوسری جگہ ہے کس کے اندر؟ وصل. وہاں بھی کیا تھا؟ کمال انقطاع تھا, جیسے یہاں پر کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. والعطف هناک لدفع الایہام, اور عطف وہاں پر ایہام کو دور کرنے کے لیے تھا. وہ بھی یہی فصل والا مقام تھا لیکن وہاں پر وصل کیا گیا, وہ ذکر کیا گیا. کس لیے؟ ایہام کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں خلاف مقصود کا وہم پڑتا تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی ہے کمال انقطاع, لیکن یہ ہوا کمال انقطاع بغیر ایہام, اور وہ کیا تھا؟ کمال انقطاع مع ایہام, وہ جو وصل کے اندر ذکر ہوا. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فصل کی انہوں نے بتلایا پانچ جگہیں ہیں, پانچ میں سے دو جگہیں آج ہم نے پڑھ لی. بھائی پہلا جب دو جملوں میں کیا ہو؟ کمال اتصال ہو, اور اس کی تین صورتیں تھیں کہ دوسرا جملہ بدل ہو یا بیان ہو یا تاکید ہو, اور دوسرا مقام جہاں دو جملوں میں کمال انقطاع ہو, کمال انقطاع. اور اس کی دو صورتیں بتلائیں کہ پہلا اور دوسرا جملہ خبر اور انشاء ہونے میں مختلف ہوں, ایک خبریہ ہو تو دوسرا انشائیہ ہو. بھائی انشائیہ. اور اسی کی دوسری صورت یہ بتلائی کہ دونوں جملوں کے درمیان کوئی معنی کے اندر کوئی مناسبت موجود نہ ہو, تو یہ دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا. اور پھر یہاں فصل کریں گے. کیا کریں گے؟ فصل. ہاں اگر اسی میں خلاف مقصود کا وہم پڑے تو پھر فصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ وصل کریں گے, اور اس کو ہم وصل کے اندر ذکر کر چکے. بھائی جی چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.